سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، ایسا والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج حضور قبلہ شاہ جی مد ذیل العالی کی طبیعت ناساز ہے اور علی ہے، جس کی وجہ سے آپ آغاز میں قبلہ شاہ جی کی زیارت سے مشرف نہیں ہو پائیں گے، لیکن جتنی دیر میں ہم تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ نبینا کریم سماعت کرتے ہیں، اس دوران ہمیں پوری امید ہے کہ شاہ جی قبلہ مد ذیل العالی تشریف فرما ہو جائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی رحمت فروغ، انقلاب آفرین اور کردار ساز کتاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرتی انقلاب کی بنیاد اس کتاب پر رکھی اور اسی کی تعلیمات کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی روحوں کے اندر روشنی اور نور پیدا فرمایا اور ان کے کردار کو تبدیل فرما دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر دور کا انسان قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی صحیح معنوں میں مضبوط بنیادوں پر استوار کرے۔ یہ وابستگی قرآن مجید کی قراءت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ وابستگی قرآن مجید کی سماعت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح یہ وابستگی قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم میں تدبر اور تفکر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید خود پڑھا، قراءت فرمائی، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ روزانہ آپ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام بسا اوقات مختلف صحابہ کرام سے قرآن مجید کی تلاوت سماعت بھی کیا کرتے تھے۔ میں یہاں ایک روایت کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھے قرآن سناؤ. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ یہ آپ پر نازل کیا گیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں تمہاری زبان سے قرآن کی تلاوت سماعت کروں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت عظیمہ مبارکہ ہے کہ قرآن پڑھا بھی جائے اور قرآن سنا بھی جائے. ناظرین، اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے آئیے قرآن مجید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں اور اپنی سماعتوں میں اس کی تلاوت کا رس گھولتے ہیں. ہمارے ساتھ آج شریک محفل ہیں حضرت علامہ مولانا محمد وقاص صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ منہاج عباسی صاحب. تو میں گزارش کروں گا علامہ وقاص صاحب سے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدقت يا رب العالمين.
ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ اکثر معمول ہوتا تھا کہ وہ جب بھی آپس میں مل جل کے بیٹھتے تو وہ اپنی باتیں نہ کیا کرتے یا وہ اپنے ماضی کو یاد نہ کیا کرتے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور تعریف اور توصیف بیان بھی کرتے اور سنایا کرتے تھے. بلکہ ایک موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عم محترم ہیں انہوں نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت ہو تو میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت بھی عطا فرمائی اور دعا بھی عطا فرمائی کہ اللہ آپ کی زبان کو سلامتی عطا فرمائے. اس سے یہ سبق حاصل کیا جا سکتا ہے کہ نعت انسان کے لیے بقا کا نسخہ کیمیا بھی ہے اور عزت و عظمت کا حوالہ اور راستہ بھی ہے. ہر دور کے انسانوں نے عزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی نعت و تعریف و توصیف ہی سے حاصل کی ہیں. آئیے ہم آج کی محفل میں نعت سماعت کرتے ہیں محترم جناب علامہ منہاج عباسی صاحب سے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پیش کرتے ہیں.
روک لیتی ہے آپ کی سب, روک لیتی ہے آپ کی سب, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, عذاب ٹلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, اور اپنیوں کا صرف اتنی ہے, کل بھی ٹکڑوں کے ان پہ پلتے تھے, کل بھی ٹکڑوں کے ان پہ پلتے تھے, ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پل تے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسب, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, اور اب ہمیں کیا سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ نبی الکریم سماعت کرنے کے بعد آغاز میں میں نے آپ سے یہ وضاحت کی تھی کہ آج حضور قبلہ شاہ جی مدظل العالی کی طبیعت علیل ہے جس کی بنا پر وہ آج آغاز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما نہ ہو سکے بحمد تعالی اور بے فضل ہی تعالی تلاوت اور نعت کے دوران آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں اور یقیناً آپ کی بھی یہ خواہش ہے اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ قبلہ شاہ جی کے ملفوظات عالیہ سے ہم مستفیض ہوں تو میں ملتمس ہوں دستبستہ مؤدبانہ قبلہ شاہ جی کی خدمت میں کہ آپ ہماری اس خواہش کو پورا فرماتے ہوئے اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں
نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ تعالیٰ کی مدد اور رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی نظر عنایت سے میں آپ کے ساتھ شریک محفل ہوا ہوں. میں چاہوں گا کہ ایک نعت شریف مزید ہم سنیں اور طبیعت سنبھل پائی تو میں انشاءاللہ کچھ گفتگو بھی آپ کے سامنے کروں گا. عزیزم وقاص کلری سے گزارش ہے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں.
مدینے کا سفر ہے اور مینم دیدانم دیدا مدینے کا سفر ہے اور مینم دیدانم دیدا جبھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب تیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب تیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدانم دیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں وہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں وہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدانم دیدہ، غلامان محمد اس طرح پہچان جاتے ہیں، غلامان محمد اس طرح پہچان جاتے ہیں، سرے شوریدہ شوریدہ دل گرویدہ گرویدہ، سرے شوریدہ شوریدہ دل گرویدہ گرویدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدانم دیدہ، مدینے جا کے ہم سمجھیں گے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھیں گے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدانم دیدہ، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق تیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق تیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدانم دیدہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلى مرتبة سامعین، میں نے شرف حاصل کیا ہے قرآن حکیم فرقان مجید سے ایک سورہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا. تین آیات پر مشتمل یہ سورہ عظیمہ اور سورہ کریمہ اور سورہ رحیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کے قلب منیر پر نازل ہوئی. قتادہ، مقاتل اور مجاہد، ان کے نزدیک نزول کے اعتبار سے یہ سورت مدنی ہے. وہ اسے مکی سورت تسلیم نہیں کرتے. البتہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ سورہ عصر کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں ہوا. چھوٹی تقاطعات کے ساتھ جتنی بھی سورتیں قرآن حکیم میں آپ پڑھیں گے، زیادہ تر کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں ہوا ہے. سورت کے مضامین بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور سیوطی وغیرہ مفسرین نے وثوق سے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ کا معروف قول ہے کہ اگر قرآن حکیم فرقان مجید میں کوئی اور آیت اور سورت نازل نہ بھی ہوتی تو انسانی معاشرہ کے فلاح اور صلاح کے لیے سورہ اصل اپنے اصولوں اور فروحات کے ساتھ کافی تھی. سورت کے گہرے مضامین اور اس کی مؤثر دعوات کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی باہم ملاقات فرماتے تو وہ سورہ عصر کی تلاوت کر کے ایک دوسرے کو تلقین حق اور تلقین صبر اور ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے. یقیناً قرآن کا جو مقصود معاشرہ اور سوسائٹی تھی، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مطلوب معاشرہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے رہنے سہنے نے، اٹھنے بیٹھنے نے اس معاشرے کی عملی تصویر پیش کی. ان تمام صحابہ کا سورہ عصر سے محبت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، ایک دوسرے کو یاد کرانا اور صبح شام کی تذکیرات میں اس کو اہم مقام دینا، اس کے مضامین کی گہرائی یا پھر رسول کریم علیہ السلام کی محبت جو اس صورت سے تھی، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ تھا. سورہ عصر کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے، اس کا نزول کیا ہے، اس پر ائمہ تفسیر نے بہت کچھ لکھا، لیکن اس بات کو مفسرین متقدمین اور متاخرین نے قبول کیا، پسند کیا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جس وقت دعوت توحید اور ایمان بالرسالہ کے لیے لوگوں کو بلایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے، آپ تجارت کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے تو مکہ والوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا دعوت نبوی سے، تو آپ نے بلاحیل حجت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے اپنے آپ کو وابستہ کر دینے کی منزل اختیار فرما لی. آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے تحریک کے مزاج پر مثبت اثرات مترتب ہوئے، اور تحریک اسلام اگرچہ ننی تھی، زیادہ لوگ اس سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا حوصلوں کا سبب ٹھہرا. آپ نے صرف دین اسلام قبول نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مال منال ان کو دیا تھا وہ آپ نے رسول کریم علیہ السلام کے تصرف میں دے دیا، تاکہ رحمت عالم علیہ السلام تحریک و دعوت کو قوت دے سکیں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی رسول کریم علیہ السلام کی دوستی اور محبت پر نازاں رہتے تھے. اسلام اور ایقان نے، یقین اور تسلیم دین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر باہر سے اور روح و قلب سے تبدیل کر دیا. آپ کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارہ ابرو کے ساتھ بن گیا. مشرکین اس بات کو برداشت نہ کر سکے، انہوں نے سازشیں تیار کرنا شروع کی، اور ان کی سازشوں کا تانا بانا یہ تھا کہ کسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت اور طاقت کو اسلام سے علیحدہ کر دیا جائے. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں یا آپ تحریک رسالت کی تائید سے دستکش ہو جاتے ہیں تو مشرکین کے خیال میں اسلام کی تحریک کے لیے آسانی سے آگے بڑھنا دشوار ہو جاتا. ایک روایت میں وہ سب مل کر اور ایک روایت میں ایک آدھ شخص. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے مادی اعتبار سے اسلام کے بڑھنے سے جو متوقع اندیشے ہو سکتے تھے ان کی تصویر ابو بکر صدیق کو بتائی کہ جن بتوں کو ہم تقدس دیتے ہیں وہ دڑھام سے گر جائیں گے. آج پورے عرب میں ہماری سرداری کو تسلیم کیا جاتا ہے, ہماری سرداری اور ہماری ریاست کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے سے پھر کون تسلیم کرے گا؟ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا گزر اوقات تجارت کے ساتھ وابستہ ہے, ہم ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں, تجارتی قافلے ہر روز مکہ کے دل کے پاس سے ہو کر گزرتے ہیں اور شام اور یمن اور ان علاقوں کی تجارت جو بحر احمر کے کنارے کنارے روٹ سے ہوتی ہے ان سب کا سینٹرل پوائنٹ مکہ ہے. اور ابو بکر آپ بڑے تاجروں میں شمار ہوتے ہو, کیا آپ نے اسلام قبول کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ آپ کی تجارت کب باقی رہے گی اور آپ کی خوشحالی اسرت میں بدل جائے گی؟ آج آپ یتیموں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, کل آپ خود درماندہ و وامندہ ہو جائیں گے. تو اتنا بڑا نقصان اتنے بڑے جہاندیدہ شخص کے ذہن میں نہیں آتا کہ اسلام قبول کرنے سے کتنا بڑا نقصان ابو بکر کو اس کے ساتھیوں کو اٹھانا پڑے گا. اس مذاکرے کے اندر جو اہم بات تھی وہ تجارت میں نقصان تھا اور خسران تھا. یہی چیز سبب بنی کہ سورہ عصر رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے قلب منیر پر نازل ہوئی. ارشاد باری ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عالی مرتبہ سامعین, سورہ عصر ایک قسم سے شروع ہوتی ہے اور میں یہ بتاتا چلوں کہ قرآن حکیم اور صحیفہ نور کے اندر یہ آخری سورت ہے جس میں قسم کی گئی ہے. اس کے بعد جو آیات و سور ہیں ان میں کوئی قسم نہیں کی گئی اور عددی اعتبار سے سورہ عصر کا نمبر ترتیب سور میں 103 ہے اور اس کے بعد 11 سورتیں اور ہیں. علم الاعداد کے مطابق بہت سے لطیف نکات ان اعداد میں ہیں لیکن آج کی گفتگو میں میں ان سے صرف نظر کروں گا اور اس طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ یہ سورت قسم سے شروع ہوتی ہے اور قسم بھی اللہ تعالی نے کی ہے, گویا کلام باری ہے اور کلام باری میں قسم اللہ تعالی کی طرف سے ہے. میں عرض کرتا چلوں کہ قسم کرنے کا جو معاملہ ہے وہ کتابی ادب یا عربی ادب کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام طور پر مجبوری کی بنا پر کی جاتی ہے. مثلا جس وقت متکلم تنگ آ جاتا ہے, وہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہے اپنے مخاطب کو, وہ ممکنہ تعبیرات اور تعریضات کا سہارا لیتا ہے, اور لینے کے بعد وہ کوئی چیز سمجھاتا ہے. تو جس کو مخاطب کیا جاتا ہے, جب وہ کسی لہجے کو, کسی سلوب کو, کسی سٹائل کو, کسی نئے رنگی خیال اور ندرت بیان کو اپنے ذہن اور اپنے دل اور اپنے روح میں نہیں اترنے دیتے, تو متکلم نے وہ بات سمجھانی ضروری ہوتی ہے, تو پھر وہ قسم کرتا ہے. قسم اس کی مجبوری ہوتی ہے, وہ اپنے مخاطب کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ میری بات کو وہ تسلیم کرنے بغیر نہ وہ نقصان اٹھا لے گا. یہ ایسا ہی ہے کہ کسی کنویں کے دہانے پر کسی درد دل رکھنے والی ماں کا بیٹا کھڑا ہو اور اس کا ایک قدم آگے اٹھ رہا اور ایک پیچھے, چند ہی لمحوں کے بعد وہ دھڑام سے کنویں میں گر سکتا ہو, تو پھر اس کی ماں یہ پیرایا بھی اختیار کرتی ہے کہ یہ کنواں ہے, اس میں پانی ہے, یہ گہرا ہے, اس میں گر جاؤ گے, مر جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے. لیکن ادھر سے وقت کم ہو اور ادھر سے خطرات کی کھائیاں منہ کھولے ہوئے ہوں, تو پھر ماں کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ قسم کرے گی اپنے بیٹے کے سامنے تاکہ وہ کسی طرح یقین کر لے اور شاید وہ ہلاکت سے اور کسی کھائی کنویں میں گرنے سے وہ بچ جائے. عام طور پر جو قسمیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ کبھی کبھار قسم کمال کی وجہ سے ہوتی ہے, اور کبھی متکلم کا کمال, اور کبھی جس کی قسم کی جاتی ہے اس کا کمال. گویا قسم بین الکمالین ہوتی ہے, دو کمالوں کے درمیان عارض ہوتی ہے. تو یہاں مجبوری نہیں ہوتی متکلم کی, اور نہ ہی کوئی خطرہ درپے ہوتا ہے. کبھی حسن کا جلوہ زیادہ ہوتا ہے, اور کبھی جو قسم کرنے والا ہے اس کی آرزو گہری زیادہ ہوتی ہے. تو ان دو چیزوں کے درمیان قسم ہوتی ہے. اور تیسری صورت قسم کی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیار سے کی جاتی ہے, محبت سے کی جاتی ہے, اس میں نہ کوئی خطرہ ہوتا ہے, نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے, نہ کوئی کمپیل کرنے والا ہوتا ہے, بلکہ متکلم جو ہے وہ قادر بھی ہوتا ہے, اور جب وہ قادر ہوگا تو مجبوری نہیں ہوگی, مجبوری ہوگی تو وہ قادر نہیں ہوگا. تو یاد رہے کہ اللہ عز و سبحانہ نے جو قرآن حکیم میں قسمیں کی ہیں وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کی ہیں, وہ محتاج ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہیں. اس کی کسی قسم سے یہ معنی بھی نہیں لیا جا سکتا کہ وہ چھوٹا ہے. ساری قدرتیں, ساری تعریفیں اور ہر خوبی, ہر ذکر کا سزاوار اللہ تعالی ہی ہے. یہ اللہ تعالی کی صفات ہیں. اس لیے قرآن حکیم نے اس نے جہاں جہاں قسم کی ہے, مختلف چیزوں کی قسم کی, ہواؤں کی بھی کی ہے, پہاڑوں کی بھی کی ہے, دریاؤں کی بھی کی ہے, سمندروں کی ہے, شمس و قمر کی ہے, آسمانوں کی ہے, زمین کی قسمیں اس نے کی ہیں. تو یا تو حضرت انسان کی آنکھ کھولنے کے لیے یہ اس کا پیار ہے کہ تاکہ انسان اپنے شعور کو بیدار کرے اور وہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے, عشقوں یا پھر اس کے اندر سراسر پیار ہے، محبت ہے، اور محبت کس سے؟ یا پیاروں سے محبت ہے یا پیاروں کی نسبتوں سے محبت ہے، اور محبت انہی دو چیزوں کے درمیان ہے. یقیناً اس سے استفادہ کسی بھی جہت پر اور کسی بھی فہم اور زکا کی ڈائریکشن پر کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ جو کہا جاتا ہے مجبوری سے قسمیں کرنا، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی شان کبریائی کے لائق نہیں تصور کیا جا سکتا. والعصر، یہ اس کی نوعیت پیار اور محبتی کی ہے، اور یہ قاری قرآن سے بھی پیار کے ساتھ قسم کی جا سکتی ہے، تاکہ وہ پیار کی راہ چل کر کے ہدایت کی منزل تک جلدی سری اور محفوظ اور مصون طریقے سے وہ پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور قسم ہے زمانے کی. عصر کا لغوی معنی کسی پھل سے اس کا رس نکالنا ہوتا ہے، جوس نکالنا، عصیر جوس، عصیر تازہ جوس، فریش جوس. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات وجودی کے اندر جو تاریخ کا رس ہے، اعمال و افکار کا نچوڑ ہے، وہ ٹائم ہی ہے، وقت ہی ہے. تو اللہ تعالی سبحانہ نے ٹائم کو عصر سے تعبیر کر دیا، اور ارشاد ہوا والعصر، قسم ہے زمانے کی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے ایک لطیف بحث یہاں تفسیر کبیر میں چھیڑی ہے کہ زمانے کے لیے قرآن نے عصر لفظ بھی استعمال کیا ہے اور دہر لفظ بھی استعمال کیا ہے. یہ بات مزے کی نہیں کہ قرآن کی ایک سورت عصر کے نام سے ہے اور قرآن کی ایک دوسری سورت دہر کے نام سے ہے. گویا زمانہ جس لباس میں بھی ہو، خواہ وہ دہر کی صورت میں ہو، خواہ وہ عصر کی صورت میں ہو، رب کریم نے اسے اہمیت دی ہے. سامعین و ناظرین، ٹائم اور زمانہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو امپورٹنس دے تو اللہ کے بندوں کو بہرحال وقت کی اہمیت جاننی چاہیے، زمانے سے سبق سیکھنا چاہیے. اب زمانے میں اور عصر میں فرق کیا ہے؟ دہر کیا چیز ہے اور عصر کیا چیز ہے؟ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے الہیات کے علماء کے راستے پر چل کر بڑی خوبصورت بحث اٹھائی ہے کہ دہر میں اور عصر میں فرق کیا ہے. بات تو راضی ہی کی ہے، لیکن تعبیر کو آسان کرنے کے لیے اور تعریف کو آسان کرنے کے لیے میں یوں سمجھاؤں گا کہ جو دہر ہے اس میں تعمیم ہے اور جو عصر ہے اس میں تخصیص ہے. یوں آپ کہیں کہ دہر جو ہے وہ بحر زخار کی طرح ہے، بحر بے پایا کی طرح ہے، جیسے موج زن سمندر ہوتے ہیں، لیکن جس وقت کوئی اس میں سے چلو بھر کر کٹور بھر کر، سراہی بھر کر، یا دریا نکال کر، یا نہر کھود کر وہ اپنے استعمال میں لے آئے، اس میں تخصیص ہو جائے، تو جیسے سمندر ہو تو دہر ہے، جب اس میں نسبت آ جائے تو پھر اثر بن جاتا ہے. پہلی شکل اس کی دہر ہی کی ہوتی ہے، لیکن اگلی شکل اس کی اثر کی ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اثر اسیر سے ہے، یہ نچوڑ کو کہتے ہیں، یوس کو کہتے ہیں. تو جو دہر ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں ہوتی، اور جو ٹائم ہوتا ہے وہ صبح سے زور ہو سکتا ہے، زور سے اثر ہو سکتا ہے، اثر سے مغرب ہو سکتا ہے، مغرب سے عشاء ہو سکتا ہے. اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اثر کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، دہر کی نہیں ہوتی. اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسب الدہر، دہر کو کچھ نہ کہو، انا الدہر، دہر تو میں ہوں. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کو سب نہ کرو، اس لیے کہ اس نے فرمایا کہ میں ہی دہر ہوں، یہ بذات خود یہ استدلال رکھتا ہے، برہان، کہ دہر میں لمیٹیشنز نہیں ہوتی. اور زمانہ جو ہے وہ اس کی پہچان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. رب کریم نے عصر زمانے کی قسم کی، اس سے مطلق زمانہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ راضی نے کہا کہ عصر بمعنی دہر ہوگا، قسم ہے زمانے کی، چونکہ زمانے کے اندر انقلابات ہیں، زمانے کے اندر سیت اور سکم کی کہانیاں ہیں، زمانے کے اندر پیدا ہونے کی خوشیاں ہیں، اور اپنے ہی پیاروں کو باہوں پر اٹھا کر قبروں میں اتارنے کے صدمے ہیں، اس میں شاہی تاج پہننے کے جشن بھی ہیں، اور اس وقت سلطنتیں لٹتی ہیں، تو زبون اور زوال کے صدمات بھرے افسانے بھی ہیں اور داستانیں بھی ہیں، کیونکہ سب کچھ اس میں ہے، اس سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے. اور انسان نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ زمانے کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی کو صاف کرنے کا اہتمام بھی زمانے کے اندر کرنا ہوتا ہے، اور اسے مشکلوں، ظلمتوں، اندھیروں سے بچنے کا اہتمام بھی وقت کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ نے زمانے کی قسم کر کے زمانے کی اہمیت خاری قرآن کو بتائی. ناظرین، میں وقاص کھلی سے گزارش کروں گا کہ وہ اعتناد شریف سنائیں، رسول کریم علیہ السلام کے جمال اور ان کی حسن اور محامد کا ذکر کریں، تاکہ اللہ تعالی حضور کی نسبت سے ہمارے دلوں کے زنگوں کو دور فرمائے.
دلوں میں اجالے، نگاہوں میں جلوے، رخ بدوہا کی ضیا چھا رہی ہے، دلوں میں اجالے، نگاہوں میں جلوے، رخ بدوہا کی ضیا چھا رہی ہے، فضاؤں کے دامن معطر ہوئے ہیں، مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، دلوں میں اجالے وہ روضہ انور کے نوری نظارے وہ طیبہ کی گلیاں وہ بازار سارے وہ روضہ انور کے نوری نظارے وہ طیبہ کی گلیاں وہ بازار سارے مدینے بلا لو اپنی رحمت کے صدقے مدینے بلا لو اپنی رحمت کے صدقے تیرے شہر کی یاد تڑپا رہی ہے دلوں میں اجالے نگاہوں میں جلوے رخ بدہا کی ضیا چھا رہی ہے دلوں میں اجالے ایک آواز گونجے گروزے قیامت کہ اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو ایک آواز گونجے گروزے قیامت کہ اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو محمد کی شہزادی جنت کی ملکہ محمد کی شہزادی جنت کی ملکہ وہ با پردہ خیر نساء آ رہی ہے دلوں میں اجالے لرز اٹھا خیبر کا میدان سارا پزانی ندا دی اے مرحب سنبھل جاؤ لرز اٹھا خیبر کا میدان سارا پزانی ندا دی اے مرحب سنبھل جا تیرے سر پہ مولا علی شیر حق کی ہے تلوار بکر قضا آ رہی ہے دلوں میں اجالے نگاہوں میں جلوے رخ بدہا کی ضیا چھا رہی ہے دلوں میں اجالے
ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ عصر کے پہلے کلمہ رفیہ کے بارے میں والعصر قسم ہے اس زمانے کی عرض کر رہا تھا کہ مفسرین کے نزدیک ایک اپینین یہ ہے کہ اس سے مراد مطلق زمانہ ہے رازی علیہ رحمہ نے دوسرا احتمال یہ لکھا ہے کہ اس زمانہ سے مراد ہر زمانہ نہیں ہے بلکہ خاص زمانہ ہے، اور خاص زمانہ وہ ہے جس کی نسبت رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی ذات سے ہے. اس اعتبار سے آیت کا معنی ہوگا بل عصر قسم ہے زمانہ رسول کی. ویسے بھی عصر پر الف لام ترکیب کے اعتبار سے قسم کو عمومی زمانہ سے نکال کر خصوصی زمانہ کی طرف لے جا رہا ہے، قسم ہے زمانہ خاص کی. اور زمانہ خاص جب اس کا معنی ہوگا تو مراد ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ. سچی بات یہ ہے کہ جس طرح انسان کی تخلیق میں انسان پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا، اور رب کریم نے بھی اس مرحلہ کو مرحلہ ضعیفہ سے تعبیر کیا، پھر وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، دودھ کے بعد وہ کھانا کھانے لگتا ہے، چلتا ہے، چلتے سے پھر وہ دوڑتا ہے، پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے، پھر شباب، پھر کہولت کی عمر، اور پھر اسی طرح انسان قبر میں اتر جاتا ہے. تو انسان کا کمال اس وقت ہوگا جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا اور اچھا انسان ہوگا تو انبیاء علیہ السلام کی طفیل اللہ اس کو جنت نصیب کر دے گا، اور مقافات عمل کے نتیجے میں کئیوں کو دوزخ میں بھی پٹخ دیا جائے گا. ناظرین، یہ کوئی انسان ہی کی زندگی میں ایسے نہیں ہے. آپ بیج بیج کا پھٹنا، پھر پودا کا نکلنا، پھر بڑا ہونا، پھر لہلانا، پھر فصل بن جانا، پھر اس میں سے دانہ نکلنا، ثمر بار ہو جانا، فیض بار ہو جانا، یہ مرحلے ہیں. تو میں نے شعور و دعوت کی تاریخ میں بھی بالکل اسی طرح زمانہ کروٹ پر کروٹ بدلتا چلا گیا، اور ٹائم کروٹ پر کروٹ بدلتا ہوا چلا گیا. انسان کا فکر اور اس کے شعور زمانہ قدیم میں ایسے ہی تھا جیسے ایک نو نہال کی فکر ہوتی ہے، پھر تھوڑا زمانہ آگے بڑھا تو فکر اور تھوڑی پختہ ہوئی، تو گویا بیج سے نکلنے والا وہ جو نو نہال ہے وہ اس کو پختگی ملی، پھر درخت بن جانا. ایسے ہی زمانہ اپنے شعور کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتا رہا یہاں تک کہ زمانہ رسول آ گیا. جیسے انسانی زندگی میں اور نباتات کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ضعف کے بعد قوت اور قوت کے بعد کامل و اکمل ہونے کا دور آتا ہے. جیسے چاند ہے، پہلے دن کا چاند، دوسرے دن کا چاند، پھر بدرے تمام ہو جانا، پھر ماہ کامل ہو جانا. میں سمجھتا ہوں کہ زمانہ بھی جب میرے رسول کے دامن سے وابستہ ہوا تو پھر وہ زمانہ یہ کامل ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے پہلے زمانوں کی قسم نہیں کی بلکہ یہاں والعصر کہہ کر کے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ نبین الکریم کی قسم کی. اور ایک دوسری فکری پیرورٹی بھی اس مفہوم کو حاصل ہے کہ جب تحریک محمدی ہے تو زمانہ بھی محمدی ہی ہوگا. والعصر، زمانہ رسول کی قسم. تیسری چیز مفسرین نے لکھی کہ عصر کا وقت اس سے مراد ہے، یعنی وہ وقت جو دو مثل پر سائے کے ہوتا ہے، وہ عصر کا وقت جو ہے، چونکہ عصر کے بعد ہر قافلہ اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور بازار بند ہو رہے ہوتے ہیں، اور زندگی کو سمیٹا جا رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کر کے گویا انسان کو یہ یاد کرایا کہ تیرا سفر بھی اب اپنی منزل کو پہنچنے والا ہے، اور وہ وقت قریب ہے کہ جس وقت کچھ اجاڑ ہو جائے گا اور کچھ آباد ہو جائے گا، اور یقیناً اگر انسان کو اپنی زندگی میں اس بات کی سمجھ آ جائے تو اس کا ایمان بن بھی سکتا ہے، اس کے اعمال صالح بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے اخلاق حسین بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی روحانیت بھرپور بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی فکر بلند بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا کردار عظیم بھی ہو سکتا ہے. اور چوتھا قول مفسرین کا ہے کہ عصر کی نماز کی قسم، یہاں والعصر کہہ کر کے کی گئی. رضی اللہ رحمہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان امرأة کانت تسیق فی سکك المدینہ وتقول، کہ ایک عورت کو دیکھا گیا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں شور مچا رہی ہے، رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، اور کہے جا رہی ہے کہ مجھے رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے پاس لے جاؤ، میری ملاقات کرا دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے. جس وقت وہ رحمت عالم کے پاس پہنچی تو فرآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسآلہ، تو حضور علیہ السلام سے دیکھ کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم کیوں روئے جا رہی ہو، کیا تکلیف ہے، تمہاری مشکلات کی نوعیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زوجی غاب عنی، میرا خاوند مفقود الخبر ہو گیا، غائب ہو گیا، تو اس کی عدم موجودگی میں مجھ سے بدکاری ہو گئی، میں زنا کا ارتکاب کر بیٹھی، اور میرے اس غلط عمل کے نتیجے میں ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا. جس وقت مجھے یہ شعور ہو گیا کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، تو ایک شراب کا مٹکا پڑا ہوا تھا، تو میں نے بچے کو اٹھایا، اس مٹکے میں پھینک دیا، ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بچہ مر گیا، اور میں نے وہ شراب بیچ دی اور اس کے پیسے کما لیے. تو رحمت عالم علیہ السلام نے جو سزا ہو سکتی تھی اس کی، وہ سزا تو آپ نے سنائی، جو اس کے جرائم بنتے تھے وہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا. لیکن وہ جو جملہ رسول اللہ علیہ السلام کا راضی نے نقل کیا، تفسیر کے ساتھ یہ بات تعلق رکھنے والی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے رونے پیٹنے چیخنے اور چلانے کو جس وقت میں نے دیکھا سنا تو میں نے سمجھا شاید تمہاری عصر کی نماز ضائع ہو گئی ہے، لیکن تم نے تو یہ کہا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. گویا رسول اللہ علیہ السلام نے عصر کی نماز کے ضائع ہونے کو ان جرائم سے بھی گھناؤنا جرم قرار دیا. اس نوعیت کی ایک روایت کتابوں میں کسی جگہ پڑھی کہ کسی صحابی کے 10 اونٹ گم ہو گئے، اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں فکر مند آئے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے صدمے سے کوڑے جا رہے ہو، میں نے سمجھا تمہاری عصر کی نماز رہ گئی ہے. جب عصر کی نماز ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان کچھ نقصان نہیں ہے، بلکہ حدیث میں عصر کی نماز کے لیے اور صبح کی سنتوں کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی صبح کی سنتیں رہ گئیں یا جس کی عصر کی نماز رہ گئی، گویا اس کا آل و مال سب ہلاک ہو گیا اور ضائع ہو گیا. تو ترتیب کے اعتبار سے والعصر کے جو معانی بنے وہ یہ بنے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانہ رسول کی، قسم ہے وقت عصر کی، اور قسم ہے نماز عصر کی. ایک پانچواں قول بھی عصر پر مفسرین کرام نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ عصر کا معنی رجال اللہ ہے، اور اگر عصر سے مراد رجال اللہ ہو تو سمجھ پڑتی ہے. رجال اللہ کا معنی یہ ہے، رجال رجل کی جمع ہے، اور معنی یہ خاص اللہ کے بندے، خاص خاص اللہ کے بندے جو ہیں وہ عصر سے مراد ہیں. سامعین، اس دنیا میں اللہ تعالی کے جو دوست ہیں، اولیاء کاملین ہیں، رجال اللہ ہیں، وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو عالم تشریعی میں زندگی گزارتے ہیں اور نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نفل ادا کیے، اللہ اللہ کی ذکر کیا، درود پڑھا، سخاوت کی، کرامت سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اخلاق حسنا کو اختیار کیا، ادب عالی کو منشور بنایا، مسکینوں کے ساتھ ٹھیک چلے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھی، راستے بنائے، لوگوں کے لیے کنویں بنائے، انسانیت کی خدمت کی، ویلفیئر کا کام کیا، راہ خدمت میں چل پڑے. یہ اعمال جس وقت جتنے زیادہ ہوئے تو اللہ سبحان ان کو پہلے ولایت عامہ پھر ولایت خاصہ سے نواز دیتا ہے. دوسرے وہ اولیاء کاملین ہیں جو تکوین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تکوین کہتے ہیں کائنات کو، جیسے اغواس ہیں، جیسے ابدال ہیں، جیسے اقطاب ہیں. تو ان سب کا اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ بندگی کا رشتہ ہوتا ہے، پیار کا رشتہ ہوتا ہے اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے. تو مفسرین میں سے تصوف کی راہ چلنے والے ایک مفسر نے یہ لکھا کہ والعصر سے مراد رجال اللہ ہے. یہ جو اولیاء کاملین ہیں، جو بندگان خدا ہیں، یہ مراد ہیں کہ میرے جو خاص خاص بندے جس زمانے میں ہیں ان کی قسم. اور یہ بات تعجبناک نہیں ہے. اگر قرآن حکیم میں طور پہاڑ کی قسم کی جا سکتی ہے، اگر قرآن حکیم میں چلنے والی ہواؤں کی قسم کی جا سکتی ہے، اگر والفجر کہہ کر فجر کی قسم کی جا سکتی ہے، ولیال عشر کہہ کر دس راتوں کی قسم کی جا سکتی ہے، والنجم کہہ کر ستاروں کی قسم کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح پہاڑوں کی قسم کی جا سکتی ہے، اور دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کی جا سکتی ہے. وہ جیسا ایڑی مار کر کے آگ سلگائیں تو اس کی قسم کی جا سکتی ہے. تو چبعید کہ اگر اللہ کی راہ میں گھوڑا دوڑے تو اس کی قسم کی جا سکتی ہے. تو جب بندہ خدا اس کی عبادت میں مستغرق ہو جائے، اللہ کا ذکر کرے، دنیا ماس فی ہاتھ بے نیاز ہو کر اللہ کی رضا میں ڈوب جائے، تو اللہ سبحانہ اگر اس کی قسم کر دے تو یہ مستبعد نہیں ہوگی. ارشاد باری ہوا والعصر، قسم ہے رجال اللہ کی، آل اللہ کی. اور ایک چھٹا قول بھی مفسرین نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں ماں حاصل کی قسم، ماں حاصل کی قسم، معنی یہ انسان جو سٹرگل کرتا ہے، تگو دو کرتا ہے، تگو دو کرنے کے بعد وہ دنیا عمل میں جس وقت کودتا ہے تو ہر عمل کا ایک نتیجہ اس کو ملتا ہے، وہ اس کا ماں حاصل ہوتا ہے، اس کی سٹرگل کا اور اس کی تگ و تاز کا اور اس کی جد و جہد کا. کہا گیا کہ والعصر سے مراد یہ ہے. اس طرح ناظرین سامعین، عصر پر میں نے مانوی ترکیب کے ساتھ چھ اقوال آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. اس کے بعد ان الانسان لفی خسر، انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی اور عصر نے اپنا دامن ہمارے لیے پھیلا دیا تو ہم اس کی تفسیر کے لیے آگے بڑھیں گے. لیکن ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں ایک دو دنوں کے بعد عمرہ اور زیارت کے لیے ارمین شریفین کی طرح روانہ ہو جاؤں گا، تو تین اتواروں کو آپ انشاءاللہ وہ دستاویزات، ڈاکومنٹریز اور وہ والیومز جو آپ نے اس سے پہلے نہیں ملاحظہ فرمائے آپ دیکھ سکیں گے. اور انشاءاللہ واپسی ہو گئی اللہ کی طرف سے تو انشاءاللہ تعالی پھر میں تین اتوار گزرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو کرم سے نوازے. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ایمان اسلام اور دین مبین کے ساتھ دنیا میں رکھ، اور دنیا سے اٹھانا بھی اسی یقین اور ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. اللہ سورہ عصر کا نچوڑ ہم سب کو عطا فرما دے، ایمان پکا ہو جائے، اعمال صالح ہو جائے، تواسی بالحق کریں ہم آپس میں، اور اے اللہ صبر کی خوب خصلت ہم سب کو عطا فرما دے. میرے ساتھ جو لوگ دعا میں شریک ہیں اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و آلہ و ذاتہ.
تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام کتاب تیرا. تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام کتاب تیرا.